السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، فأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله المجتبى، أما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، حج کا مضمون گزشتہ جمعہ سے چل رہا ہے، اسی مضمون کو کچھ اور آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اور ان عبادتوں کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں اگر وجود میں آئیں تو وہ ان کا وجود کامل ہوتا ہے، اور جتنا جسم ظاہری اعتبار سے نقصان ہوگا وہ ظاہری نقصان شمار ہوگا، اور جتنا روحانی اور باطنی اعتبار سے نقصان ہوگا، کمی ہوگی، وہ نقصان شمار کی جائے گی. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کیا ہے، متحرک پیدا کیا ہے، یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ حرکت میں لگا ہوا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر حرکت میں لگا ہوا ہے. اور چونکہ ویسے بھی اس کا دنیا میں جو وجود ہے یہ مسافرانہ وجود ہے، اور سفر میں نقل و حرکت ہوا کرتی ہے، سفر میں نقل و حرکت ہوا کرتی ہے، تو اسی طرح انسان کے اپنی زندگی میں اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ہر وقت کسی نہ کسی حرکت میں ہے، چاہے جسمانی طور پر وہ حرکت ہو رہی ہو، چاہے ذہنی طور پر. تو اس کو کہتے ہیں عادت، ایک انسان کی عادت ہوتی ہے، اور ایک انسان عبادت کے ذریعے اپنا عمل وجود میں لاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو انسان کے دو حالتیں ہیں، ایک عادت والی حالتیں اور دوسری عبادت والی حالتیں. عادت کو اگر اردو میں لکھا جائے، عین الف دال تا، یہ ہو گئے انسان کی فطری چیزیں، اس کی حرکتیں، اس کی حرکات، اس کے سکنات، یہ عادت ہے. اور اسی عادت کے اندر اگر عین اور الف کے درمیان با داخل کر دیا جائے، بے ایڈ کر دیا جائے، ایک حرف بڑھا دیا جائے، تو وہ بن جاتی ہے عبادت. عادت عبادت سے تبدیل ہو سکتی ہے صرف ایک حرف کے اضافے سے، لفظ با کے اضافے سے. اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، انسان کو چلنا بھی ہے، انسان کو کھڑا ہونا بھی ہے، انسان کو جھکنا بھی ہے، انسان کو بیٹھنا بھی ہے، اور انسان کو کھانا بھی ضروری ہے، انسان کو پینا بھی ضروری ہے، اور انسان کو سونا بھی ضروری ہے. ساری زندگی میں یہی چند چیزوں کے ارد گرد انسان گھومتا رہتا ہے، یا جاب کے لیے حرکت کرے گا، چلے گا، کھڑے ہو کر کے جاب کرے گا، یا پھر کوئی چیزیں لینے کی ضرورت پڑی تو جھکے گا، یا اس سے آگے اور آگے بڑھے گا، یا پھر جب تھک جائے گا تو سو جائے گا، بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، پیاس لگے گی تو پانی پیے گا۔ اگر یہی روزانہ کیے جانے والے اعمال کو نیت کی درستگی کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا تو یہی عادتیں انسان کی جن کے کرنے پر وہ مجبور ہے، ناگزیر ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں اگر تھوڑی سی نیت کی درستگی کر لے گا، اپنی اصلاح کی فکر کر لے گا، تھوڑا سا خیال کر لے گا، تو یہی ساری چیزیں انسان کے لیے عبادت بن جائیں گی اور ہر ہر عبادت پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے، سونا ہے، کھانے کے لیے سب مجبور ہے، بغیر کھائے پیے زندگی نہیں گزر سکتی انسان کی، چاہے وہ پرہیزی کا کھانا کھائے، بد پرہیزی کا کھانا کھائے، کھانے پر مجبور ہے۔ اگر کھانے کے وقت یہ نیت کر لیں کہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کھانا میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکوں، اس سے جو قوت حاصل ہوگی، طاقت حاصل ہوگی، اس سے میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ وہ قوت جو حاصل ہوگی اس کے ذریعے میں اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کی پرورش کروں گا۔ تو یہی چیز ذرا سی توجہ کے ساتھ عبادت بن جاتی ہے۔ سونا انسان کے لیے ضروری ہے، 24 گھنٹے انسان بغیر سوئے رہ نہیں سکتا، سونا ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر اس سونے کے اندر، اس آرام کے اندر، چاہے دن کا آرام ہو چاہے رات کا سونا ہو، تھوڑی سی یہ نیت کر لے کہ اس سے مجھے بشاشت آ جائے گی اور پھر اللہ کی عبادت کرنے میں مجھے جو سکون نصیب ہوگا، قرار آئے گا، چین آئے گا اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا، تو یہی دن کا سونا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح رات کا سونا، رات میں اس لیے سوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت سمجھ کر کے سوئے گا، اور اس لیے سوئے گا کہ تاکہ میں صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکوں، تو یہی اس کا سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ذرا سی توجہ کی وجہ سے انسان کی تمام جو عادتیں جن کے کرنے پر انسان فطری طور پر مجبور ہے، وہ عبادتوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو اس لیے ہم اس سے غافل ہیں، بہت غافل ہیں، بہت بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ اس میں غفلت میں مبتلا ہیں، عوام تو عوام رہے بیچارے۔ تو ایک اس چیز کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ نماز کی ہے، اور نماز سب سے پہلا فریضہ ہے جو عاقل بالغ مسلمان پر جو ہے عائد ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی ایک ظاہر ہے، جیسا کہ مختلف انداز میں آپ کو بتلایا جاتا رہا ہے، مذاکرہ کیا جاتا رہا ہے، تو نماز کا بھی ایک ظاہر ہے اور نماز کا بھی ایک باطن ہے۔ نماز تو ہم عادت کے طور پر پڑھ رہے ہیں، عادت کے طور پر، تاکہ ہمارا فریضہ سر سے ٹل جائے، اس لیے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ رسمی طور پر ہمارے پیر اذان سنتے ہی مسجد کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ہم رسمی طور پر قیام اور رکوع اور قعود اور سجود، یہ ساری چیزیں ہم رسمی طور پر کرتے ہیں ذرا سی توجہ کے ساتھ کہ عبادتوں کا مقصد یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اللہ پاک کس طرح راضی ہو جائیں۔ تو اس سے نماز کے ظاہر کے ساتھ ساتھ نماز کا باطن بھی نصیب ہو جائے گا اور اس نمازوں میں ہماری جان پڑ جائے گی۔ اسی طرح حج کے بارے میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ نماز کی جو اہمیت ہے اس سے ہر ایک اس کا قائل ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں۔ ایک اور چیز اس موقع پر عرض کرنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے جو پڑوس میں رہتے ہیں، نیبر میں رہتے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، ان کی نماز مسجد ہی میں مکمل ہوتی ہے، اور اگر مسجد میں ادا نہ کی جائے تو وہ نامکمل رہتی ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم کس قدر اہتمام کرتے ہیں؟ کرنے والے جو اللہ کے متوالے ہیں، چاہے ان کا ظاہر کیسا بھی ہو، کیسا کسی صورت کا بھی ہو، میلوں سے آتے ہیں اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن کا ظاہر بالکل اللہ والا ہے اور دیکھنے میں مولوی نظر آتے ہیں، لیکن ان کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے، جماعت کا اہتمام کرنے سے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اس کی. ہاں نماز پڑھ لی ہے، یا گھر میں پڑھ لی ہے، اپارٹمنٹ میں پڑھ لی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں نماز کو قائم کرنے کے لیے اقامت کا حکم دوں اور پھر بستی میں گشت لگاؤں اور جا کر کے دیکھوں کہ کون کون نماز کو نہیں آیا ہے جماعت میں، اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں، اس کے گھر کو آگ لگا دوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید وعید اور تنبیہ فرمائے اس کے گھر کو آگ لگا دینے کی، اس کے گھر کو جلا دینے کی، اس کے گھر کو برباد کر دینے کی، تو اب سوچئے کہ ہمارے گھروں میں سکون اور چین اور برکت اور سعادت اور روحانی قرار کہاں سے آئے گا. اور پھر جو ان کے پیچھے ان کے پیچھے چکروں میں ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ان کے لیے، ان کے گھر کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، تو پھر آپ کی بد دعا کے بعد، آپ کے شدید رد عمل کے بعد کیسے اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے، کیسے چین و قرار آ سکتا ہے؟ تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب آئیے حج کی طرف. حج کے معنی جہاں میں نے پہلے اور بیان کیے تھے، ایک معنی لغت کے اعتبار سے غلبے کے آتے ہیں، حج کے ایک معنی غلبے کے آتے ہیں. اور غلبہ جب کسی انسان کو مل جاتا ہے تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے. اور ایک معنی حج کے وصال کے آتے ہیں، اور وصال کے معنی بھی تقریباً وہی ہیں. تو حج کے معنی قدوم کے آتے ہیں اور غلبے کے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی بنا پر محبوب کا وصال نصیب ہوتا ہے، محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے. اور عاشق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو برائے نام عاشق ہوتے ہیں اور جن کا عشق گندا ہوتا ہے، وہ صرف ظاہر پر جاتے ہیں، ظاہر پر جاتے ہیں اور بس اس کا وصال ہو جائے محبوب کے محبوب کا جسمانی محبوب سے جسمانی ملاقات ہو جائے، اس کے بعد سارا عشق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ جو عاشق ہوتا ہے، یہ اس کا عشق عشق مجازی ہے، عشق حقیقی نہیں ہے. یہ تو صرف خود غرضی کا عشق ہے، یہ صرف ظاہر کا عشق ہے، حقیقی عشق اس کو حاصل نہیں ہے. لیکن جو حقیقی عاشق ہوا کرتے ہیں، وہ ظاہر پر نہیں جاتے، صورت شکل پر نہیں جاتے، اس کی ملاقات پر اکتفا نہیں کر لیتے، اس کے دیدار پر بس نہیں کر لیتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبوب کسی طرح بھی راضی اور خوش رہے. اسی کو مولانا رومی نے غالباً فرمایا ہے، لقائے دوست چه باشد، لقائے دوست چه باشد، رضائے دوست طلب. دوست کی ملاقات کیا ہے؟ دیکھ لے گا، مل لے گا تو اس سے خواہشات کی تسکین ہو جائے گی، یہ ظاہری ملاقات. ہاں لقائے دوست چه باشد یہ کوئی چیز نہیں ہے، رضائے دوست طلب، دوست کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرو. کہ حیف باشد ازی غیر او تمنائی، کہ اس کے علاوہ اگر تمہارا کوئی اور مقصد ہے تو یہ تمہارے لیے پچھتاوے کی چیز ہوگی، افسوس کی چیز ہوگی۔ تو اس لیے حج کے اندر اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اور اللہ تعالی راضی اور خوش کیسے ہوتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو واقعی سچا عاشق ہوتا ہے، نام کا عاشق نہیں ہوتا، وہ بجائے ظاہری رشتوں کے، ظاہری دیدار کے، اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب پر کوئی ذرہ بھی نہ بیٹھے۔ اگر ذرہ بھی اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مار تو مار، جیسا کہ وہ لیلا مجنو کے بارے میں ہم نے سنا پڑھا کہ مارا جاتا تھا کسی کو اور مار لگتی تھی، کسی کو نشان کہیں ظاہر ہو رہے تھے۔ یہ عشق جو ہے، حالانکہ وہ بھی عشق مجازی ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ اونچے درجے کا عشق تھا۔ تو عاشقانہ عبادت اللہ رب العالمین کی جو حج کی صورت میں کی جاتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دینے میں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنے میں اللہ تعالی کی رضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ قربانی کی جو ہے ترغیب دی ہے، اور قربانی ہی سے انسان آگے بڑھتا ہے اور انسان کو ترقیاں نصیب ہوتی ہیں، کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو لہذا حج کی جو روح ہے، جیسا کہ غالباً حدیث میں آیا ہے، روح الحج العج والسج، حج کی روح کیا ہے؟ عج اور سج۔ عج کے معنی چیخنا، چلانا، پکارنا، مردوں کے لیے جو ہے لبیک، آواز بلند کہنا، تلبیہ، ہاں لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یہ العج۔ اور والسج اور قربانی کرنا، قربانی کرنا، ایک تو جانور کی قربانی ہوتی ہے، اور قربانی جو جانور کی جو مشروع ہوئی ہے، اس میں بھی یہی تعلیم ہے، یہی راز ہے، یہی سر پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفسانی کی قربانی دے، وہ اس میں راز ہے۔ ورنہ خامخواہ کے ایک جانور کو ذبح کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے جان کی قربانی کے بدلے جانور کی قربانی دے دو، اور جانور کی قربانی سے تم یہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، وہ کس طرح راضی ہو جائے۔ تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس جذبے کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ اور حج ایک سفر آخرت کا مکمل نمونہ ہے، حج کا سفر یہ آخرت کے سفر کا مکمل نمونہ ہے۔ اور جب انسان معمولی سفر جو کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تیاریاں کرتا ہے، اپنے مالی معاملات صاف کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو گلے لگاتا ہے، ان سے معافی تلافی کر لیتا ہے، لیکن ہمارے معاملات، لوگوں کے آج کل مالی معاملات، یہ عوام تو ہو سکتا ہے اس میں بہتر ہی رہے، لیکن جو خواص ہیں ان کے بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ مالی معاملات کسی کے صحیح نہیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی جائیں تو وہاں پر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بھائی فلاں اتنے بڑے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور لیکن ان کا مالی معاملات صحیح نہیں ہے۔ تو مالی معاملات یہ پہلے جب صحیح ہوں گے تو پھر آگے کی جو ہے ہماری مسائل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اسی لیے سفر حج کے موقع پر یہ تعلیم دی گئی ہے بطور خاص کہ اپنے جو حقوق ہیں جو دوسروں کو ادا کرنے کے، ان حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال کیا جائے، ورنہ حقوق دوسروں کے باقی ہیں، چاہے وہ جس قسم کے بھی حقوق ہوں، اگر ان کو باقی رکھتے ہوئے حج فرض ادا کرنے کے لیے ہم جائیں گے، یہ حج فرض نہیں کہلائے گا، اور یہ حج نہیں ہے بلکہ کچھ اور اس کو نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے بزرگوں نے جو بتایا کہ جو ہے اپنے حقوق کی معافی اور تلافی ضرور کرے، ان کو جو ہے فیصل کر دے، ان کا فیصلہ کرا لے۔ اور اس سلسلے میں ہم بہت کمزور ہیں، کئی مثالیں اس بارے میں جو دی جا سکتی ہیں کہ لوگ عوام نالا ہیں، عوام خاص لوگوں سے نالا ہے کہ بھائی یہ بھی کرتے، ان سے ان کا تعلق، اس ادارے سے ان کا تعلق، ان کا ان سے تعلق، مالی معاملات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کمی اور کوتاہی یہ جب بنیاد اور ابتدائی چیز ہی جو ہے کمزور ہوگی فاسد ہوگی تو پھر آگے کے معاملات کیا ہوں گے، فاسد پر فاسد چیزیں جمتی چلی جائیں گی. تو اس لیے اس کی مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ مالی معاملات انسان کے صحیح ہوں، اور مالی معاملات، تجارتی معاملات اور حقوق کی ادائیگی اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے اسلام کی اشاعت ہوئی ہے. اور جہاں جو ادارے اسلام کی خدمات کر رہے ہیں، چند لوگ ایسے اس میں اگر پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے بدنامی ہو گئی تو سارے لوگوں کی بدنامی ہوتی، اسلام کی بدنامی ہوتی. تو اس لیے اپنے مالی معاملات کو خاص طور پر حج سے پہلے صحیح کرنے کی پوری پوری کوشش کیجیے. اور حج کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے، وقت تو نہیں رہا لیکن ایک مختصر سا واقعہ سنا کے میں نقل کرتا ہوں کہ حضرت شبلی مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید حج پر گئے ہوئے تھے اور آ کر کے پھر آگے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں حج کر کے آیا ہوں. تو اس موقع پر ان بزرگ نے جو ہے اپنے مرید سے کچھ سوالات کیے، جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ہوا کرتی ہے، نماز میں داخلے کے لیے تکبیر تحریمہ فرض ہے جس کے ذریعے انسان نماز کے ارکان میں جو داخل ہو جاتا ہے، اور آخری جو چیز ہے وہ تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم. تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے کھانا پینا سب جائز چیزیں جائز تھی، لیکن جیسے اللہ اکبر کہے گا، اللہ کی عظمت اور جلال اور بزرگی خیال دل میں آئے گا، اپنے ہاتھ باندھ لے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، جو جائز چیزیں تھیں وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا گیا ہے. اور آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ تحلیل و تسلیم، کہ نماز حلال کرنے والی ہے. کیا چیز حلال کرنے والی ہے؟ نماز شروع کرنے کی وجہ سے جو جائز چیزیں حرام ہو گئی تھی نماز کے درمیان، ان کو حلال کرنے والی ہے. اسی طرح حج کے جو افعال اور اعمال شروع ہوتے ہیں وہ احرام سے شروع ہوتے ہیں، احرام سے شروع ہوتے ہیں. اور احرام یہ دو چادریں پہن لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام کے معنی ہیں جو چیزیں حج سے احرام باندھنے سے پہلے، حج کی نیت کرنے سے پہلے یا عمرے کی نیت کرنے سے پہلے جو جائز چیزیں تھیں ان کو چھوڑنے کا نام احرام ہے. جو جائز چیزیں تھیں ان کو چھوڑنے کا نام احرام ہے. ہم سمجھتے کہ ایک چادر نیچے باندھ لی، ایک لنگی نیچے باندھ لی، اور اوپر ایک لنگی نیچے ایک لنگی باندھ لیا تو بس یہ احرام ہو گیا. یہ احرام مجازی طور پر کہا جاتا ہے چونکہ اس کی وجہ سے انسان کو ایک حالت یاد آتی ہے. تو احرام کے معنی ہیں حرام کرنا، اور حرام کس چیز کو کیا؟ جو احرام حج یا عمرے کی نیت کرنے سے پہلے جو چیزیں حلال تھی ان کو حرام کیا. اور حلال ہوتا ہے حلق سے یا قصر سے. تو جب تک یہ چیزیں جو ہے منع ہو جاتی ہیں، تو جس طرح نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور سلام کے ذریعے نماز سے خارج ہوتا ہے، اسی طرح حج میں، افعال حج میں احرام کے ذریعے، نیت کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور حلق کے ساتھ جو ہے خارج ہوتا ہے احرام کی حالت سے. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ جو واقعہ تھا وہ رہ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حجاج کرام نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے حج کو مبرور اور مقبول بنانے کے لیے سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کمی کوتاہی اس سلسلے میں ہو رہی ہے اس کو صحیح کرنے کی، درست کرنے کی کوشش فرمائے. اسی طرح ہماری عبادتوں میں جو ہم روزانہ ادا کر رہے ہیں، چاہے نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا معاملات کی شکل میں ہو، ان کے اندر روحانیت نصیب فرمائے، ان کے اندر تقویٰ نصیب فرمائے. ہمارے درمیان جو معاملات ہو رہے ہیں، معاملات کی صفائی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.